الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإطرته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نکاح کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے، اور اگر کہ آج تو یہ ارادہ نہیں ہے کہ پورا درس انہی مسائل پر ہو، کیونکہ ہمارے اس درس کا طریقہ کار یہ رہا بھی نہیں ہے، بلکہ آدھے گھنٹے تقریر اور آدھے گھنٹے مسائل. لیکن پھر بھی جب تک نکاح کے عنوان پر گفتگو ہوتی رہے گی، مسائل پہلے بیان ہوں گے اور تقریر بعد میں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نکاح کے مسائل کے دوران بہت زیادہ امکان یہ رہتا ہے کہ کوئی ایسی بات سامنے آ جائے کہ جس کی وضاحت مسائل سے ہٹ کر کرنا پڑے، اور وہ خود تقریر کا ایک انداز اختیار کر لے، تو ایسا نہ ہو کہ مسائل نامکمل رہ جائیں. بہرحال گزشتہ ہفتے نکاح کے بارے میں موجودہ مراجع کے فتاوی کی روشنی میں کچھ ابتدائی مسائل بیان ہو چکے ہیں. آج اسی مقام سے گفتگو آگے بڑھے گی، لیکن پھر بطور احتیاط ایک چیز کی وضاحت کر دی جائے کہ نکاح کے عنوان پر یہ جتنی بھی تقاریر ہو رہی ہیں، بلکہ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی جائے گی، بہت سی ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ جو آپ مختلف مجالس میں، مختلف دروس میں، مختلف عنوانات سے سن چکے ہوں گے، لیکن مجالس میں، دروس میں اور اسی قسم کی تقاریر میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ حدیث امام کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور اس گفتگو میں یہ مسائل بیان ہو رہے ہیں فتوے کے حوالے سے. معاذ اللہ، یہ مقصد نہیں ہے کہ حدیث امام کے حوالے سے بات ہو رہی ہو تو اس کا درجہ کچھ کم ہے، اور مجتہد کے حوالے سے بات ہو رہی ہو تو اس بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. مسئلہ تو الٹا ہے، لیکن یہی طے کرنا کہ امام کی کون سی حدیث معتبر ہے اور کون سی غیر معتبر، یہ فتوے کا کام ہے. تو اس وقت کی جو گفتگو ہے، اس میں تو خصوصیت کے ساتھ آج کی اس گفتگو میں بہت سی باتیں آپ کو ایسی لگیں گی جو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں مجالس میں. اور جب کبھی نکاح کے عنوان پر کوئی بھی عالم، خطیب، ذاکر یا طالب علم گفتگو کرتا ہے تو ان چیزوں کو تو ضرور بیان کیا جاتا ہے. ان لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ جن کے نزدیک دین پر عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو سنا اس پر عمل کر لو، جبکہ پیغمبر کے نزدیک وہی سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جو پوجا گیا جھوٹا جسے کہتے ہیں، وہ کہا کہ جو سنی سنائی بات ہے اسے دوسروں تک پہنچانے لگے. لیکن وہ لوگ کہ جو دین کے مسئلے میں اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر کسی جملے سے پہلے یہ شامل ہو جائے کہ یہ خدا نے کہا، یا کسی جملے سے پہلے یہ لکھ دیا جائے کہ امام نے یہ کہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعاً یہ حدیث بن جائے گی اور وہ پہلا جملہ آیت قرآنی، بلکہ خود ہمیں دیکھنا پڑے گا اگر ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط، یہ آیت کہ جسے بیان کیا گیا، یہ آیت واقعاً یہی کہہ رہی ہے یا اس کا کچھ اور مطلب ہے. اور اگر ہمارے پاس ذاتی طور پر اتنا علم نہیں ہے تو ہم مجبور ہو جائیں گے مجتہد کے پاس جانے کے لیے کہ یہ ہم نے سن تو لیا کہ قرآن میں مثلاً خدا نے یہ کہا ہے، لیکن کیا یہی مطلب ہے کہ جو ہم کو سنایا گیا اس کی وضاحت آپ کریں. ہم نے سن تو لیا کہ حدیث امام یہ ہے، لیکن کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ جو بتایا گیا یا یہ حدیث صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں. حدیث میں تو دو مسئلے آتے ہیں، قرآن میں ایک ہی مسئلہ. اب جیسے میں اس کی ایک بہت ہی واضح مثال دے دوں جو میرے موضوع سے متعلق ہے، لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے کو آئے گی. ایک بہت ہی مشہور حدیث کے حوالے سے بات کروں، کیونکہ یہ کہہ دینا کہ قرآن میں یہ آیا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ یہی تو کر سکتے ہیں کہ جا کے چیک کر لیں کہ وہ آسان قرآن میں ہے یا نہیں ہے، اور پھر جب آپ کو وہ آیت اور اسی ترجمے کے ساتھ قرآن میں مل جائے کہ جو بیان کرنے والے نے بیان کیا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ تو ایک حتمی بات ہو گئی، اس کے آگے ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے. لیکن اس کے بعد بھی بہت بڑا کام ابھی باقی، کہ ٹھیک ہے قرآن کی وہ آیت تو آ گئی، یہ حدیث امام معتبر حدیث آ تو گئی، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، وہی جو بیان کرنے والا بتا رہا ہے یا اس کا کچھ اور مفہوم ہے؟ اب میں اپنے عنوان کی مناسبت سے اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے شادی شدہ زندگی کے مسائل سے متعلقہ، کہ جب انسان غربت اختیار کرتا ہے تو اس وقت کوئی ایسا آدمی نہیں ہونا چاہیے کہ جو آواز سن رہا ہو یا یہ منظر دیکھ رہا ہو. ورنہ اب یہاں پہ اب جو ٹکڑا رہا ہے یہ اردو میں تو اس کا ترجمہ میں نے اب تک یہی سنا ہے اور یہی دیکھا، ورنہ پیدا ہونے والا بچہ زانی بنے گا، آگے بڑھ کر وہ زناکار بنے گا. تو یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ والدین کی غلطی کے اولاد پر اثرات کیوں ہوتے ہیں، لیکن خیر اس وقت ہم ان مسائل کی تفصیل میں نہیں جا رہے. تو ترجمہ عام طور پہ یہی کیا جاتا، لیکن ہمارے علماء میں بہت بڑا اختلاف شروع سے یہ ہے، اور زیادہ تر مراجع کے نزدیک وہی بات صادق ہے کہ جو عام طور پر بیان نہیں ہوتی. حدیث کے اندر یہ لفظ ہی نہیں ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ ظالم ہوگا، حدیث میں یہ لفظ ہے کہ جس وقت یہ عمل کیا جائے، اور پھر کیونکہ اسلام کی نگاہ میں واجب نہ صحیح تب بھی انتہائی مستحب یہ ہے کہ انسان جب کبھی غربت اختیار کرے تو اس کا ارادہ بھی یہی ہو، اس کی نیت بھی یہی ہو، اور اس کی کوشش بھی یہی ہو کہ اولاد ضرور پیدا ہو. یہ اسلام کے نزدیک واجب نہیں تب بھی مستحب تو ہے، اور بہت ہی زیادہ تاکید والا مستحب. اور جس ماحول اور معاشرے میں ائمہ طاہرین نے اپنا زمانہ گزارا ہے وہاں تو خیر ہر شخص کے ذہن میں یہی خیال ہوتا تھا، وہاں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ انسان غربت اختیار کر رہا اور اولاد کا تصور اس کے ذہن میں نہیں، یا یہ کہ وہ اولاد کو روکنے کی کوشش کرے. تو خیر حدیث کے اندر یہ آیا کہ پھر وہ ضانی ہوگا. اب یہاں پہ حدیث کے الفاظ کو دیکھ کے جو ترجمہ عام طور پہ کر دیا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ سے مراد ہے بچہ، لیکن ہمارے بہت سے مراجع اس حدیث کا مطلب یہ نکالا ہے کہ وہ سے مراد ہے وہ آدمی کہ جو ایسے موقع پر موجود ہے اور اس طرف متوجہ یا یہ آوازیں سن رہا ہے یا اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کر رہا، وہ سے مراد، کیونکہ حدیث میں تو لفظ وہ آیا، اور اس طرح سے ترجمے میں آتا ہے کہ وہ سے فوراً ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والا بچہ چلا جاتا. لیکن زیادہ تر محققین علماء کا یہی نظریہ کہ یہاں بچے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں اس آدمی کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایسے موقع پر بھی موجود ہے بغیر کسی مجبوری کے، اس کو منع کیا جا رہا. نصیحت اس سے بھی کی جا رہی ہے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ یا اپنے کانوں کو بند کر لو اگر بالکل مجبور گرفتار کر کے رکھا گیا ہے بطور مثال. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہ جو اتنی مشہور حدیث اس مسئلے سے متعلقہ ہے، اس میں ترجمے کے اندر، اور یہ ترجمے کی خرابی تو پیدا اسی لیے ہوئی کہ الفاظ حدیث کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا گیا، اس میں بھی اختلاف اتنا بڑا پایا جاتا ہے علماء میں کہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا. تو فقط یہ دیکھ کر کہ امام نے یہ کہا یا قرآن میں یہ آیا، ہم نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ ایسا کرو. جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ واقعاً امام کی حدیث ہے اور اس کا یہی مطلب ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں، اب اس کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے مراجع کے پاس. اس لیے مجھے یہ کہنا پڑا کہ مجالس میں، تقاریر میں، دروس میں بہت سی باتیں بیان ہو جاتی ہیں، اور بیان کرنے والے سے زیادہ سننے والے کی ذمہ داری کہ جب وہ سنتا ہے تو یہ سمجھ کے سنے کہ ان احادیث پر مجھے فوراً عمل نہیں کرنا جب تک کہ یہ میرے مشتہد کی نزدیک صحیح ثابت نہ ہو جائے. تو یہ فرق ہو گیا ان مجالس میں اور آج کل کے جو یہ درس ہمارے چل رہے ہیں، حسینی تعبود کمیٹی کے باتوں کی وہی تکرار ہے مگر اس فرق کے ساتھ. تو پہلا مسئلہ جسے آج میں دہرا رہا ہوں تاکہ گزشتہ ضلعے کی تقریر سے ربط مل جائے وہ یہ کہ نکاح اسلام کے انتہائی اہم مستحبات میں سے ایک مستحب ہے, اور اگر انسان یہی نیت کر کے نکاح کرے تو اسے اس پر عبادت کا ثواب بھی ملے گا. یعنی اس کے نکاح میں نیت ہی یہ ہو کہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ اس سے راضی اور خوش ہوتا اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں تو اسے ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر اس کے دل میں یہ نیت اور ارادہ نہ ہو اور وہ نکاح کر لے تو اس نے مستحب کام تو کیا ہے لیکن اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا. تفصیل گزشتہ جمعے کو آ چکی. البتہ کیونکہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے اس مسائل کے جتنے بھی ہمارے درد ہوں گے تین یا چار یا دو, ہر مرتبہ جب نکاح مستحب ہے کا جملہ آئے گا تو یہ ساتھ میں یہ والا جملہ میں ضرور بیان کر دوں گا تاکہ کم سے کم مسائل میں غلط فہمی نہ ہو کہ نکاح مستحب ہے اور اگر کسی نیت سے نکاح کیا جائے تو ثواب بھی ملے گا. لیکن کبھی کبھار حالات کے بدلنے سے نکاح حرام بھی ہو جاتا ہے, واجب بھی ہو جاتا ہے, مکروہ بھی ہو جاتا ہے اور مباح بھی ہو جاتا ہے. عام مسئلہ تو ہے کہ نکاح مستحب ہے لیکن یہی نکاح کبھی حرام ہو جاتا اگر اس کی وجہ سے انسان کو کوئی حرام کرنا پڑ رہا یا اس کی وجہ سے کوئی واجب اسے چھوڑنا پڑ رہا یا مثلا چار عورتوں کے بعد پانچویں عورت سے نکاح دائمی کرنا, اب یہ نہ مستحب ہے نہ مباح ہے بلکہ صریحاً حرام اور گناہ. اور اسی طرح نکاح مستحب تو ہے لیکن کبھی واجب ہو جاتا اگر یہ نکاح سبب بنے کسی اور واجب کو حاصل کرنے کا جو انسان پہ واجب ہو چکا. تو کام ہم کو ویسے ہی کرنا لیکن بغیر نکاح کے نہیں ہو سکتا ہے تو نکاح واجب ہو جاتا ہے. یعنی جب یہ نکاح کسی واجب کا مقدمہ بنے, یا یہ کہ اگر اس نکاح کے نہ کرنے سے ڈر ہو کہ انسان کو ضرر پہنچے گا, یا اس نکاح کے نہ کرنے سے انسان کسی حرام میں مبتلا ہو رہا ہو, چاہے وہ حرام دینا ہو, چاہے وہ حرام بری نیت سے کسی عورت کو دیکھنا ہو, چاہے وہ حرام ذہن ہی ذہن جنسی خیالات کو لا کے لذت حاصل کرنا, کسی بھی قسم کا حرام اگر ہو رہا بغیر نکاح کے تو نکاح واجب ہو جاتا ہے. کسی طرح نذر و عہد و قسم کھا کے نکاح واجب ہو جاتا, اور اسی طرح نکاح کبھی مکروہ ہو جاتا جب نکاح کی وجہ سے کسی مکروہ کام کو انجام دینا پڑ جاتا, اور کبھی نکاح مباح ہو جاتا جب نکاح کرنے میں بھی ایک فائدہ ہے اور نکاح نہ کرنے میں بھی ایک فائدہ. دو چیزیں ٹکرا رہی, نکاح کرے تب بھی ہمیں ایک فائدہ مل رہا مطلب نکاح کا ثواب یا کوئی اور فائدہ, اور نکاح نہ کرے تب بھی نکاح چھوڑنے سے بھی ہمیں کوئی فائدہ مل رہا. تو یہ نکاح مباح ہے, پھر آپ کی مرضی ہے چاہے نکاح کر لے اور چاہے وہ دوسرا ثواب لے لے جو نکاح چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو مل رہا. اور کبھی نکاح مستحب ہے وہ کب ہے, جب یہ چاروں چیزیں نہ پائی جائیں تو نکاح مستحب ہے. یہ میں نے بہت مختصر مسئلہ اس لیے بتایا کہ تفصیل گزشتہ جمعے کو آ چکی. لیکن نکاح مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے سنتے سنتے جب عام افراد اس مسئلے بعض شخصیات پر نافذ کرنے لگتے ہیں تو غلط فہمی پیدا ہو جاتی. اس لیے اس مسئلے کی میں نے وضاحت کی کہ عام طور پر مستحب ہے ہو سکتا ہے کسی کے لیے مکروہ ہو گیا, ہو سکتا ہے کسی کے لیے حرام ہو گیا. تو یہ مسائل فقہ سن آپ کسی شخصیت پر اس کو نافذ نہ کریں بلکہ صرف اپنا جائزہ لیں. ہمارے نزدیک کردار صرف امام کا حجت ہے, یہ جملہ پہلے بھی آ گیا آج پھر اس کی تکرار ہو جائے. خیر یہاں پہ بات کو ختم کرتے ہوئے اب آج کے مسائل, یہ دو باتیں تو پہلے بیان ہو گئی. اب تیسرا مسئلہ یہ کہ نکاح بہرحال اسلام میں مستحب ہے, عام جتنے بھی نکاح ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں وہ بہت ہی کم ایسے مقامات ہیں یا بہت ہی کم ایکسپشن ہیں جو آپ نے بھی سن لیے کہ کسی کے لیے حرام ہو جائے یا مکروہ ہو جائے. عام طور پر نکاح بہرحال مستحب ہے, یا جو ہمارا موجودہ شہری معاشرہ اس میں تو تقریباً یہ واجب سب پر واجب نہ ہو, 90% پر واجب نہ ہو, 50% پر واجب نہ ہو, تب بھی ایک کافی بڑی مقدار ہے کہ جس پہ نکاح اس مسئلے کی وجہ سے کہ اگر ذرا سا بھی حرام ہو رہا ہے نکاح کے نکاح نہ کرنے کی وجہ سے تو واجب ہو جاتا, اس مسئلے کی وجہ سے ایک بڑی تعداد پہ واجب. لیکن نکاح مستحب ہو یا واجب ہو یا جو بھی جس عورت سے نکاح کیا جائے اسلام نے اس کی بھی پانچ قسمیں بتائی. خود نکاح مستحب لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نکاح کا جتنا طریقہ کار ہے سب مستحب رہے گا. جیسے عمرے پہ جانا مستحب، لیکن بس پر جائیں یا ریل پر جائیں یا ہوائی جہاز پر جائیں یا پانی کے جہاز پر جائیں، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے مستحبات سے. ہاں حج، حج واجب ہے یا عام آدمی کے لیے جس کی حیثیت نہ مستحب؟ کس طریقے سے حج پہ جائے یہ اسلام کے نزدیک مستحب نہیں. صرف اتنا ہے کہ میقات جا کے پیدل چلے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نکاح مستحب ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو عورت بھی نکاح کے قابل نظر آئے اسی سے نکاح کرنا مستحب نہیں. عورتوں کی بھی پانچ قسمیں، نکاح مستحب، لیکن بعض ایسی عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح نہ کرنا مستحب. اب اس مسئلے کی تھوڑی تفصیل آپ سن لیجیے کہ نکاح تو مستحب ہے یہ بعض حالتوں میں واجب، لیکن وہ عورت کے جس سے نکاح کیا جا سکتا ہے اسلام نے اس کی بھی پانچ قسمیں رکھی ہیں. بعض ایسی عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح حرام، اور یہ تو بالکل معلوم ہے کہ کون سی ایسی عورتیں. ہر وہ عورت کہ جس کے ساتھ انسان کا ایسا رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کبھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اس عورت سے وہ عورت اب اس مسئلے میں نہیں آئے گی کہ مثلا ہمارے لیے اگر نکاح مستحب تو کسی بھی عورت کو بیان دے دو. جی نہیں، ایسی عورت سے جو حرام ہے، چاہے ذاتن حرام ہو، چاہے سببن حرام ہو، چاہے جمن حرام ہو، جو عورتیں حرام ہیں ان کی تین قسمیں ہوگی. ایک وہ کہ ذاتن حرام، یعنی اس سے ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ ہم نکاح نہیں کر سکتے، اور یہی وہ عورت ہے کہ جو محرم ہے اور جس سے پردہ ثابت ہے. ہمارے معاشرے میں جملہ جو بہت اچھا جملہ تھا لیکن اسے غلط سمجھا گیا، اگرچہ اس غلط سمجھنے کی وجہ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک علمی غلطی تو ہے کہ کبھی کبھار جب یہ بحث ہوتی کہ عورت کس سے پردہ کرے کس سے پردہ نہ کرے، تو کوئی ایک مختصر سا اصول بتا دیجئے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ عورت کے لیے کس سے پردہ واجب ہے اور کس سے پردہ واجب نہیں ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس مرد سے نکاح حرام ہو اس سے وہ عورت کے لیے پردہ ضروری نہیں. یا مردوں کے لیے بھی یہ مسئلہ کہ کون سی عورت ایسی ہے کہ جس کا پردہ ہمارے لیے ثابت ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سامنے پردہ کرے. تو مختصر اصول یہ بتایا جاتا ہے کہ جس عورت سے نکاح حرام ہے وہ آپ کے سامنے بے پردہ ہار سکتی ہے. لیکن یہ جملہ مکمل جملہ نہیں، اچھا جملہ ہے، بہتر جملہ ہے ہمارے معاشرے کی عام حالت کو دیکھ کر کہ فقہ اور اصول فقہ کے مسائل کو سننے کو لوگ تیار نہیں ہوتے. لیکن یہ مسئلہ بعض جگہوں پہ غلط فہمیاں پیدا کر دیتا، اس لیے بتا کہ وہ عورت کے جس سے رشتے کی وجہ سے ذاتن، یعنی کوئی ایسا خونی رشتہ، کوئی ایسا ذاتی رشتہ ہے کہ اس سے نکاح ہمیشہ حرام رہے گا، ہمیشہ حرام رہے گا، وہ عورت محرم ہے اور اس سے پردہ ثابت. ورنہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو اسلام کے لیے جن سے اسلام کی نگاہ جن سے نکاح حرام لیکن پردہ بھی واجب. مثلا جس آدمی نے چار نکاح کر لیے، اب دنیا کی ہر عورت نکاح دائمی میں اس کے لیے حرام ہو گئی، مگر ایسا نہیں ہے کہ پردہ ثابت ہوگی اب ساری عورتوں کو وہ دیکھ سکتا یا وہ ساری عورتوں کا بھائی بن گیا، ایسا مسئلہ نہیں. وہ اس وقت جو حرام ہو رہا ہے عورتوں کے لیے اس سے شادی کرنا، وہ اس لیے کہ چار عورتیں موجود ہیں اس کے نکاح دائمی، تو پانچویں کوئی عورت اس سے دائمی نکاح نہیں کر سکتی. یا مثلا کہ ایک عورت سے جب شادی کر لی تو اس کی بہن سے نکاح حرام ہے جب تک کہ یہ جو بیوی ہے یہ عقد میں رہے گی. ہاں یہ ہے کہ اب وہ تو میں بعد میں وضاحت کروں گا. تو اب یہ دیکھ کر، تالی یہ دیکھ کر کہ بہنوئی سے نکاح میرے لیے حرام، یہ سمجھے کہ پردہ ثابت ہو گیا، یہ غلط ہے، یہ گناہ. اس اعتبار سے کہ یہ جو حرمت ہے یہ ذاتی نہیں ہے، یہ سببی، ایک سبب کی وجہ سے یہ حرام ہوا. کل اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے بعد اس کی بہن سے وہ نکاح کر سکتا ہے عدہ گزرنے کے بعد. یہ ہمیشہ ہمیشہ کا حرام کا مسئلہ نہیں ہوا، ہمیشہ ہمیشہ والا مسئلہ بھی غلط. یعنی یہ اصول بھی نہیں ہے کہ جس سے ہمیشہ نکاح حرام. اگر کوئی عورت، کوئی شخص، ایک انسان کسی شادی شدہ عورت سے زنا کر لے، اب یہ شادی شدہ عورت جس سے زنا کیا ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اس گناہگار پہ، چاہے اس کا شوہر اس کو طلاق نہیں دے پھر بھی حرام، مگر پردہ ثابت نہیں ہوا. تو جتنے لفظ ایسے آتے ہیں جو پردے کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے اردو میں استعمال ہوتے ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی کمی. اگر ہم اصول یہ بنائیں کہ جن سے ہمیشہ نکاح حرام ہے تب بھی یہ مسئلہ غلط ہو گیا. اگر یہ اصول بتائیں کہ جس سے رشتے کی وجہ سے نکاح حرام ہے تب بھی یہ اصول غلط ہو رہا، کیونکہ ساتھ رشتے کی وجہ سے نکاح حرام ہے لیکن وہ
ساتھ میں بہو بیٹی سوتیلی بیٹی سوتیلی بیٹی یا جس عورت سے شادی کی ہے جس عورت کی ماں سے اگر زنا کر لیا جائے یا تین چار اور ایسے مسئلے تو اصول سے اتنا بنتا ہے کہ ہر وہ عورت جس سے ہمیشہ سے نکاح حرام تھا اور ہمیشہ حرام رہے وہ عورت محرم ہے اور اس کو پردے کی ضرورت نہیں ہمیشہ سے حرام ہے اور ہمیشہ حرام رہے گا. خیر اب یہ تو بہت تفصیلی بات میں چلا گیا صرف ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے کہ وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے وہ حرام عورتوں میں آ گئی ہیں اور نکاح مستحب ہے کہ مسئلے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. چاہے وہ عورت اس وقت ذاتن حرام ہو ذاتن یعنی ہمیشہ سے حرام ہے ہمیشہ حرام رہے گی ماں ہے نانی ہے دادی ہے بھتیجی ہے بھانجی ہے چاہے وہ عورت سببن حرام یعنی کسی سبب کی وجہ سے اس وقت حرام ہو گئی جیسے ساری ہے یا بھاوج ہے یا ہر شادی شدہ عورت جس عورت کی شادی ہو گئی وہ تو دوسری شادی نہیں کر سکتی لیکن یہ عارضی حرام ہے اگر اس کا جوہر طلاق دے دے تو اس سے شادی ممکن یا جمعن حرام یعنی دو بہنوں کا جمع کرنا ہے وہ عورتیں کہ جن سے نکاح حرام ہے وہ اس مسئلے سے نکل گئی کہ اسلام میں نکاح مستحب. اب یہ بات آپ کے لیے بہت واضح تو نہیں ہے لیکن ایک علمی بحث تھی اس لیے میں نے یہاں بتا دی. نمبر دو وہ عورتیں کہ جن سے نکاح کرنا مستحب ہے نکاح خود مستحب ہے لیکن یہ بھی نہیں کہ جس عورت سے کرنے تو مستحب ہوگا. بعض ایسی عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہے ان سے تو ہو ہی نہیں سکتا. بعض ایسی عورتیں ہیں کہ نکاح ہو سکتا لیکن یہ کہ آپ کا ثواب راستے نکل جائے گا یا کم ہو جائے گا. تو مستحب یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنے کی اسلام نے بہت تاکید کی اس کی فہرست ہم قریب شاید آج ہی کے درس میں آپ کے سامنے آ جائے ورنہ ایک دو مثالیں ایسی کہ بطور مثال مستحب ہے اس عورت سے شادی کرنا کہ جو دیندار بطور مثال میں نے کہا یا مستحب ہے ایسی عورت سے شادی کرنا جس کے بال بڑھے وہ ساری تفصیل آج آنے والی. تو نمبر دو مستحب ایسی عورت سے نکاح کرنا جس کی اسلام نے تعریف کی وہ دس یا گیارہ عورتیں. نمبر تین وہ عورت کے جس سے نکاح کرنا مکروہ یہ ان کی بھی اسلام نے فہرست بتائی ہے کہ تقریباً دس گیارہ عورتیں بطور مثال ساری یعنی وہ عورت کے جس نے اس مرد کی پیدائش کے وقت اس کی ماں کی مدد کی جو ڈلیوری کے اندر مددگار ہوگی وہ مڈ وائف یا لیڈی ڈاکٹر وہ عورت اس عورت کا اس بچے سے کہ جس کی پیدائش میں وہ مددگار بنی کوئی رشتہ نہیں ہے اسلام کے اعتبار سے اسی لیے یہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اس سے شادی کر سکتا لیکن مکروہ کراہیت ہے ایسی عورت سے شادی کرنا وہ عورت مکروہ ہو جاتی ہے کہ جو قابلہ یعنی اس بچے کی پیدائش کے وقت وہ اس کی ماں کی مددگار بنی. نمبر چار وہ عورت کے جس سے نکاح واجب ہے جس سے نکاح حرام ہے وہ آپ نے سن لیا جس سے مستحب ہے وہ آپ نے سن لیا کہ وہ گیارہ عورتیں جن کی فہرست اسلام نے بتائی ہے مکرو جن سے ہے ان کی فہرست بھی انقریب آئے گی اس کی ایک مثال آپ نے سن لی. نمبر چار وہ عورت کے جس سے نکاح واجب یہ مسئلہ کچھ گزشتہ تقریر میں آ گیا اس لیے تفصیل میں کہے بغیر اس کو مکمل کر دوں. یہ وہ عورت کہ اگر ہم اس سے اس وقت نکاح نہ کریں تو اسے کوئی ضرر پہنچ جائے گا ضرر کوئی اسے جسمانی یا عقلی نقصان ہوگا اس سے نکاح کرنا واجب ہو گیا. عورت کو نقصان ہو رہا اگر ہمیں نقصان ہو رہا تو ہم پر نکاح واجب اور اگر ہمیں تو نقصان نہیں ہو رہا اس عورت کو نقصان ہو رہا تو اب ہمارے لیے واجب ہو گیا کہ اسی ایک عورت سے نکاح کریں. اس مسئلے کا فرق بھی گزشتہ تقریر میں آ گیا تھا کہ اگر نکاح نہ کرنے سے ہمیں نقصان ہو رہا تو نکاح ہم پر واجب لیکن کس عورت سے کرے یہ ہماری مرضی پر ہم کسی خاص عورت کو نہیں کہہ سکتے کہ اسی سے نکاح واجب. مثلاً والدین کے سامنے انسان پہنچا کہ میرے اوپر نکاح واجب ہو گیا والدین نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ہم تو سب سے انتظار کر رہے تھے کہ تم یہ بات آ کر کہو اب آپ کہیں کہ اسی عورت سے ہم کو نکاح کرنا ہے کیونکہ مجھ سے نکاح واجب. ہو سکتا ہے کہ لفظی دھوکہ دے کے والدین کو آپ اپنے حق میں مائل کر لیں اگر کہ وہ غلط رہے تھے کہ والدین سے اجازت لینا ان کو خوش کرنا یہ اسلام میں کتنا ضروری ہے وہ ایک الگ بحث لیکن یہ آپ نے غلط جملہ استعمال کیا. اگر نکاح نہ کرنے سے ہم کسی حرام میں پڑ رہے ہیں تو نکاح تو واجب ہو گئے لیکن یہ کہنا کہ اسی عورت سے واجب ہے یہ غلط. ہاں یہ سب کہہ سکتے ہیں جب یہ مسئلہ آ رہا ہو جو اب بیان ہو رہا کہ اگر نکاح نہ کرنے اس عورت کو ضرر پہنچ رہا تو اب نکاح ہم پر واجب نہیں ہوا اس پر واجب ہوا اور ہم پر واجب ہے کہ اگر کوئی اور اس وقت شادی کے قابل نہیں ہے تو ہم جا کے اس عورت سے نکاح کریں. اچھا اسی طرح سے اگر وہ عورت زنا میں مبتلا ہو رہی حرام میں مبتلا ہو رہی ہے ہمارے نکاح نہ کرنے کی وجہ سے. اگر ویسے ہی وہ زنا میں مبتلا ہو رہی تو ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ نکاح کریں. عورت کے لیے واجب ہوگا نکاح کرے, ہم پر واجب نہیں. لیکن اگر ساتھ ہمارا ہی مسئلہ ہے, کسی ایک مومن کا مسئلہ ہے کہ اس عورت کو اس مومن سے ایسا تعلق کہ اگر یہ اس سے نکاح نہیں کرے گا تو یہ عورت زنا میں مبتلا ہو جائے گی, فقط اسے خاص کا مسئلہ. اب یہ مسئلے ہمارے معاشرے میں بہت کم پیش آتے ہیں, اس لیے تفصیل میں جانا بیکار ہے. تو وہ عورت جس سے نکاح حرام ہے وہ یہ ہے کہ جس سے ایسا رشتہ ہو یا کوئی ایسی وجہ پیش آ جائے جو بعد میں آپ کو نہیں. وہ عورت جس سے نکاح مستحب ہے جس میں اچھی صفتیں پائی جائیں. اچھی صفت کسے کہتے ہیں؟ وہ فہرست بعد میں آئی. وہ عورت جس سے نکاح مکروہ جس میں بری چیزوں کی فہرست پائی جائے, وہ بری چیزوں کی فہرست کیا ہے وہ بعد میں سنیں. وہ عورت کے جس سے نکاح واجب ہے کہ اگر اس سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت کو نقصان پہنچے گا یا وہ عورت کسی زنا یا حرام میں مبتلا ہوگی. اور اس کے علاوہ باقی جتنی عورتیں ہیں سب سے نکاح کرنا مباح. ہم پر نکاح واجب ہو یا مستحب, لیکن کس عورت سے کرے؟ اگر ان چار کیٹیگریز کے باہر کی عورت ہے تو مباح, اس سے کر لو یا اس سے کر لو یا اس سے کر لو, وہ ہماری مرضی پر ہے. نہ کسی میں ثواب ملے گا نہ کسی کو چھوڑنے پر عذاب ملے گا, یہ سب برابر ہے. لیکن اس فہرست میں جو عورتیں گزری, مثلاً جس عورت سے نکاح مستحب اس کو اگر ہم چھوڑ دیں, کسی مباح والی عورت کو لے تو ہمیں گناہ تو نہیں ملا لیکن ہمارا ثواب ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. یا اگر ہم مکروہ والی عورت کو لے ہمیں گناہ تو نہیں ملا مگر ایک ثواب کو ہم نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا. تو مباح وہ ساری عورتیں کہ جن سے نکاح کرنے پر نکاح کا ثواب ملے مگر اس عورت کی وجہ سے ہمیں کوئی خاص ثواب نہیں ملے. اور مستحب اور مکروہ وہ عورتیں کہ نکاح کا ثواب بھی مل سکتا ہے اور اس عورت کا ثواب بھی ہم کو مل سکتا ہے. اب جتنا میں مزید بات کروں گا بات زیادہ پیچیدہ اور ضرورت نہ ہو پیش نہ آنے والا مسئلہ, اس لیے ذرا وقت کا ضیاع ہو جائے گا. اب اس موضوع کو یہیں چھوڑتے ہوئے, کیونکہ جب یہ وضو اور غسل اور نماز اور روزے کے مسائل جو ترتیب ہے فقہ اس پر ہم چلیں گے تو ایک مرتبہ پھر نکاح کے مسئلے آئیں گے, چاہے پانچ سال لگے چاہے دس سال لگے لیکن آئیں گے تو اس وقت ان مسائل کی تفصیل آئے گی. ابھی خلاصہ کافی. اچھا یہ تو مسئلہ مکمل کہ نکاح کی کیا بات ہے. جس عورت سے نکاح کیا جائے اس عورت کے ذریعے سے کوئی واجب یا کوئی حرام یا کوئی ثواب یا کوئی عذاب ہمیں مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا, یہ بھی آپ نے سن لیا. اب آئیے نکاح کرنے کا طریقہ کیا. ویسے تو نکاح کا اسلامی طریقہ بہت ہی آسان بہت ہی سادہ کہ انسان جس خاندان میں رشتہ کرنا چاہے چلا جائے, میں یہ شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ لوگ راضی ہو جائے, وہی بیٹھے بیٹھے نکاح کا خطبہ پڑھا, باپ نے بیٹی کا ہاتھ تھما دیا داماد کے ہاتھ میں اور وہ بیٹی کو لے کے چلا آیا, باپ کی بیٹی کو یعنی اپنی بہو اپنی بیوی کو لے کے چلا آیا اور نکاح ہو گیا. اسلام کے نزدیک مختصر ترین طریقہ, جہاں شادی کرنا ہے چلے جاؤ ان سے بات کرو راضی ہو گئے فٹافٹ وہیں سے, مولوی کی بھی ضرورت نہیں ہے, خود لڑکے نے سیگا پڑھا لڑکی نے سیگا پڑھا لڑکے نے ہاں کہا پانچ منٹ کے اندر اندر سارے مراحل طے ہو گئے اس کو لے کے گھر میں پہنچ گئے. یہ تو اسلام کے نزدیک صحیح نکاح, یہ نکاح بالکل صحیح, اس میں کوئی خرابی نہیں. لیکن مستحب یہ کہ نکاح کا ایک خاص طریقہ کار اختیار کیا جائے تاکہ ثواب بڑھتا چلا جائے. اب وہ مستحب چیزیں کیا ہیں اس نکاح کے بارے میں, ان کی مختصر سی فہرست آپ سن لیجیے. یہ ان میں سے بہت سی باتیں آپ کی سنی ہوئی لیکن وہی بات کہ یہ فتویٰ ہے اور وہ ایک ایسی حدیثیں ہوتی تھیں جن کے معتبر اور غیر معتبر, صحیح اور غلط, صحیح ترجمے اور غلط ترجمے کا بھی ہم کو پتہ نہیں ہوتا. اب آئیے نکاح کا طریقہ. تو نکاح کے طریقے میں واجب تو کچھ بھی نہیں, واجب صرف اتنا کہ لڑکی اور لڑکے محرم کا رشتہ پہلے سے نہ ہو, لڑکی شادی کے خاطر ہو یعنی کسی کے نکاح میں نہ ہو, لڑکی سیوا پڑھے لڑکا ہاں کر لے وہ ہو گیا نکاح. یہ تو واجبات میں ہے سیوا پڑھنا وغیرہ. لیکن مستحبات, کیونکہ واجبات ہمارے معاشرے میں اس وقت عام طور پہ پائی جاتی ہیں سوائے اس کے ایک دو جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں مگر اس کا نکاح سے کم تعلق ہے, کہ عورت شادی شدہ تھی شوہر سے غلط طلاق لے کے دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا اس نے, اب یہ نکاح باطل. مگر وہ ایک ایسے کیس ہیں کہ 100 نکاحوں میں شاید ایک بھی ایسا پیش نہ آتا, 1000 میں جا کے کہیں ایسا ایک معاملہ ہوتا, اس کی بات ہم بعد میں کریں گے. کہ عام طور پہ جو کچھ غلطیاں 1000 میں ایک یا 10000 میں ایک ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں ان کا تذکرہ. ابھی تو ایک عام نکاح. تو نکاح کے مستحبات میں ایک ہے خطبہ, یعنی ابھی آپ نے سنا کہ لڑکا چلا جائے لڑکی والوں کے گھر میں, ان کو اپنا رشتہ دے, وہ قبول کر کے وہیں سے ہاں کر کے وہیں نکاح پڑھا دے, یہ بھی اسلام کے نزدیک جائز. لیکن مستحب ہے کہ خطبہ, یعنی پہلے پیام دیا جائے, پھر وہاں سے قبول ہو, اس کے کچھ عرصے کے بعد شادی, چاہے اگلے دن ہو جائے, لیکن ایک جو رشتہ, جسے رشتہ دینا جسے ہم اردو میں کہتے, وہ بھی اسلام میں مستحب. اس کو ذرا سا تبدیل کر دی. ہمارے یہاں ہندوستانی معاشرے میں منگلی کہا گیا, یا شاید آپ حضرات کے یہاں بھی رنگ ساڑی کچھ اسی مفہوم کو واضح کرنے والی چیز ہے, کہ معاشرے کو پتہ چل جائے کہ اس لڑکے کی نسبت اور اس لڑکی کی نسبت قرار پا گئی. اب اس کے اندر جو تقریب ہوتی ہے, جو دوسرے لوازمات لائے جاتے ہیں, یا مثلا انگوٹھی کا لانا ضروری, یا مٹھائی کا لانا ضروری, یا ہاروں کا لانا ضروری, اس میں سے نہ کوئی چیز واجب ہے نہ کوئی مستحب. بہت سی چیزیں اس میں مباح, مباح آپ کی خوشی پر ہے, آپ کرے تب بھی کوئی بات نہیں, نہ کرے تب بھی کوئی بات نہیں, لیکن کم سے کم یہ ایک چیز مستحب. کیونکہ رسومات کے خلاف جو تقاریر ہوں تو وہ عام طور پر حرام رسومات کے خلاف ہوں, لیکن اس سے کچھ لوگ دیندار لوگ جن کے پاس دینی جذبہ, وہ کتنے زیادہ سخت ہوئے کہ بہت سے مباح بھی انہوں نے منع کر دیا کرنے, اور بہت سے مستحبات کو بھی انہوں نے غلط سمجھا. اس میں سے بالکل حال ہی کے واقعات کیونکہ ہیں, اس لیے میں زیادہ تاکید کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ہے کہ لڑکے نے کہا مثلا یہ رشتہ دینا, یہ کرنا, اس سب کی کیا ضرورت, بس جس دن ہوگی شادی ہو, ایک دن پہلے بات کر دیجیے اور شادی ہو جائے. تو وہ اسلام میں, یعنی جو اس کا انداز تھا, اس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس طرح, لیکن بہتر ہو رہا. البتہ یہ آپ کے علم میں ہے کہ جتنے بھی مستحبات ہیں وہ چھوڑے بھی جا سکتے ہیں عام حالت میں, اور کبھی تو کوئی خاص کیس ہوتا, مثلا بطور مثال کہ ماں بالکل مر رہی اور اس کی بڑی شدید یہ خواہش ہے, اگر خواہش پورا نہ کرے تو اس کو بہت تکلیف پہنچے, اور عین وقت میں جلدی جلدی میں سارے انتظامات کر کے لڑکی یا لڑکے کو خون کے شادی کرا دی گئی, تو یہ پہلا مستحب تو چھوٹ گیا, لیکن ماں کی اس وقت کی خوشی کا خیال کرنا وہ ایک الگ مسئلہ. تو یہ عام حالات کی بات ہو رہی ہے, کبھی کبھار حالات بدلنے سے مسئلہ بدل سکتا ہے, لیکن عام مسئلہ یہ کہ فٹافٹ شادی نہ ہو جائے, بلکہ پہلے باقاعدہ طور پہ بیان دیا جائے, جسے عربی میں خطبہ کہتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں منگنی کی رسم تقریباً کس جیسی ہے. تو منگنی کی رسم اسلامی نہیں, لیکن اس رسم کے پیچھے جو مقصد ہے, ایک مرتبہ یہ رشتہ ہو جائے, لڑکی اور لڑکی کو بھی پتا چلے اور عام معاشرے کو بھی, یہ بہرحال مستحب. نمبر دو, دوسری چیز جو مستحبات میں سے ایک ہے وہ یہ ہے, اب یہ ساری چیزیں جو کہ مجالس میں بھی پڑھ چکا ہوں اور علماء کرام کو پڑھتے ہی رہتے ہیں, اس لیے ان کو تفصیل کے ساتھ یا مختصراً بیان کرتے ہوئے جو مجھے عجیب لگ رہا. نمبر دو, بہرحال جب شادی کا ارادہ کر لیا, ابھی کہیں رشتہ نہیں بھیجا, ابھی کسی عورت کو مہیا نہیں کیا, شادی کا ارادہ کر لیا, تو مستحب یہ ہے کہ انسان ایک دو رکعت نماز پڑھے, بالکل عام طریقے سے جس طرح نماز اس کو پڑھی جاتی ہے, دو رکعت نماز پڑھتا ہوں اور بدل کے لگتا. اس دو رکعت نماز کا پڑھنا اسلام میں بڑی تاکید رکھتا ہے, اس وقت کہ جب شادی کا ارادہ ہو گیا, یہ نہیں کہ رشتہ بھیجتے وقت. اچھا, بعض ایسے گھرانے یا بعض ایسے لوگ ہوتے کہ ان کے ذہن میں تو ہوتا ہی ہے کہ کس عورت سے ہمیں شادی کرنا, خاندانی شادیاں کچھ ایسی ہوتی, بچہ جب سے ہوش سنبھالتا ہے اس کو پتا ہے کسی عورت سے شادی کرنا, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں, ذہن میں ابھی کوئی خاص خیال نہیں. دونوں حالتوں جب شادی کا ارادہ کیا جائے تو مستحب یہ ہے, اور یہ جتنے مستحبات شادی کے بارے میں, ان سب کا آئندہ زندگی میں کوئی نہ کوئی فائدہ, اور جتنے مکروہات شادی سے متعلق, ان سب کا آئندہ زندگی میں کوئی نہ کوئی نقصان, بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے. نمبر دو یہ کہ انسان نماز پڑھے دو رکعت, اور اس نماز کے بعد پھر نمبر تین یہ کہ خاص دعا پڑھے. ویسے تو اس کو دعا یہی پڑھنا ہے کہ پروردگارا, جس نے میرے لیے بہتری ہو دنیا اور آخرت میں, ایسی عورت سے میرا رشتہ ہو جائے, ویسے تو دعا یہی پڑھنا, لیکن اپنے الفاظ میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اگر اسے معصومین کی دعا مل جائے. یہ دعا آپ کو تہذیب الاسلام کے اندر بالکل ابتدا میں چوتھے بار کی دوسری فصل میں آپ کو مل جائے گی, کیونکہ دعاؤں کا مسائل کے دوران بتانا اس لیے فائدہ مند نہیں. اس سے پہلے وضو کے مسائل میں میں نے پوری ایک تقریر دعاؤں کی کر دی, لیکن فائدہ مند اس لیے نہیں کہ ایک تقریر کے دوران کسی دعا کو سن کے لوگ یاد کر لیں گے تو ناممکن. اس سے بہتر ہے کہ حوالہ دے دیا جائے تاکہ جب ضرورت پیش آئے تو اس کتاب میں سے نکال لینا زیادہ آسان. حلیت المتقین علامہ مجلسی کی ایک کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ تہذیب الاسلام کے حوالے سے ہوا. اس میں پورا باب ہے نکاح کے بارے میں, نکاح کی ابتدا سے لے کر پھر شادی, پھر اولاد, پھر اولاد کے حقوق. اس میں جتنی حدیثیں اور دعائیں, جتنی حدیثیں ہیں وہ سب تو ضروری نہیں کہ صحیح, اسی لیے اس تقریر کی ضرورت پیش آئے. اس کی بہت سی حدیثیں معتبر نہیں, لیکن دعاؤں کا حصہ بالکل ٹھیک ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں. نمبر تین مستحب کیا ہے کہ انسان دعا کرے. اچھا یہاں پہ ایک عجیب بات ہے کہ جس کی وضاحت بہت ضروری ہے, لیکن وضاحت اگر تقریر کے ان مسائل کے دوران کرتا ہوں تو میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا. اسی لیے مسائل کو کچھ کم کر کے اس ایک نقطے کی میں وضاحت کروں گا. اب دیکھیے وہ کیا چیز ہے, پھر سن لیجیے. نمبر ایک بیان دیا جائے, نمبر دو دو رکعت نماز پڑھی جائے, اور انتہائی تاکید ہے کہ یہ نماز کسی عورت کو معین کر کے نہ پڑھی جائے, سوائے ان لوگوں کی جن کا کیس ایسا کہ بہرحال وہ ان کے ذہن میں ہے کہ اسی عورت سے شادی کرنا, لیکن اس میں بھی بہرحال پیام دینے سے پہلے وہ یہ نماز پڑھے. ایسا نہ ہو کہ پیام دے دیا, لڑکی کے والدین نے انکار کر دیا, اب مصلی بھی جا کے بیٹھے ہیں. نہیں, پہلے ہی یہ نماز پڑھ لے, اور زیادہ بہتر یہ ایک ایسے آدمی کے لیے جس کی شادی کا مسئلہ پہلے طے نہیں ہوا, کہ جب وہ یہ دیکھے کہ اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا میرے گھر کا ماحول ایسا بن گیا کہ وہ کہیں نہ کہیں شادی کریں گے, تو فوراً یہ دو رکعت نماز پڑھے. نمبر تین اس کے بعد ایک دعا پڑھے جو کتابوں میں ملتی ہے, خصوصاً تہذیب الاسلام میں. اگر وہ دعا نہ مل پائے آپ کو تو پھر اسی مفہوم کی اپنے الفاظ کی دعا. اسی لیے بار بار کہا گیا کہ کسی عورت کو معین نہ کرے, کہ پروردگارا جس عورت میں میری دنیا اور آخرت کی اور میری اولاد کی بہتری ہو اسی سے میری شادی کرا. یہ سارے مسئلے ایک لڑکے کے اعتبار سے ہو رہے ہیں, لیکن لڑکی کے لیے بھی یہی مستحبات ہیں, صرف اتنا کہ وہ ان جملوں کو اپنے اعتبار سے بدل لے. اچھا یہ جو دعا پڑھی جائے, یہی دعا وہ استخارہ جس کے بارے میں شادی کے چیپٹر میں, شادی کے مسئلے میں بہت زور دیا جاتا, شادی سے پہلے استخارہ دیکھو آیا جا. یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں بہت مشہور ہے اور روایات معصومین میں بھی آیا کہ شادی سے پہلے استخارہ ضرور دیکھو. البتہ استخارہ دیکھو یہ اردو کا جملہ, اور دیکھو سے ذہن میں آتا ہے کہ قرآن کھولنا ہے یا کوئی کتاب کھولنا, عربی میں ہے استخارہ کرو. تو وہ استخارہ جو امام نے جس کی تاکید کی, وہ استخارہ نہ قرآن کا ہے, نہ تسبیح کا ہے, نہ استخارہ سجادیہ کا, وہ استخارہ یہی, یعنی دعا کرنا رشتے بھیجنے سے پہلے کہ میرے حق میں بہتر عورت ملے. یہی وہ استخارہ ہے جس کی شادی میں سب سے زیادہ تاکید, کوئی اور استخارہ نہیں. البتہ جو ہمارے یہاں استخارہ رائج ہے اس کی بھی شرح ایک اہمیت ہے, لیکن وہ اصل استخارہ نہیں. اصل استخارہ یہ دعا معصورہ ہے. معصورہ کا مطلب ہے وہ دعا جو امام نے بتائی. دعا معصورہ یعنی امام کی بتائی ہوئی دعا پڑھنا, اصلی استخارہ یہی. تو پرانی کتابوں میں یہ مسئلہ اس طرح تھا, نمبر ایک یہ کہ آپ بیان دیں, نمبر دو نماز پڑھیں, نمبر تین استخارہ کریں. لیکن اب وہ استخارہ کرنے سے غلط فہمی ہو جاتی, اس لیے میں نے اس کو بدل دیا. نمبر تین دعا پڑھیں امام کی بتائی ہوئی, اور یہی دعا اصلی استخارہ. اس جملے کی کچھ وضاحت ابھی تھوڑی دیر کے بعد آج کے اس درس کے اختتامی حصے میں آئے. نمبر چار دعائیں معصورہ پڑھ لی, اس کے بعد نمبر چار رشتہ وغیرہ بھیجنے کے سلسلے میں کوئی مستحب اب نہیں کہ کس طرح بھیجے کیا کریں. اب اس کے بعد آ گیا ڈائریکٹ نکاح کا مسئلہ. یہ مستحبات بتائے جا رہے ہیں, نکاح کے مستحبات کیا. تو نمبر چار ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ ضرور پڑھا جائے. اچھا یہ ہمارے یہاں بالکل رائج چیز ہے, اس لیے اس کی تفصیل میں جانا ضروری نہیں ہے. صرف یہ غلط فہمی نہ ہو اس لیے ایک بات بتائی جاتی کہ نکاح جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی سی چیز. نکاح میں صرف دو جملے ہوتے ہیں, لڑکی یا لڑکی کی طرف سے جو بھی آتا ہے وہ ایک جملہ پڑھتا ہے عربی میں کہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیا, یا وہ جو لڑکی کا نمائندہ وہ جو عالم آتا کہ میں نے اپنی موکلہ کو تمہارے نکاح میں دیا, لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کر دیا. یہ مشکل سے ایک منٹ کا نکاح ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے علماء کرام عربی میں ایک بہت ہی لمبا چوڑا سا خطبہ دیتے. یہ اسلام کے مستحبات میں, مستحبات کا مطلب یہ کہ اگر کوئی عالم یہ خطبہ نہ دے یا بہت چھوٹا کر لے یا وقت کی کمی یا کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو بالکل چھوڑ دے تو نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے. البتہ مستحب یہ ہے کہ خطبہ ضرور دیا جائے, اور خطبہ دیا جائے خطبے میں پانچ چیزیں ہونا چاہیے, اللہ کی تعریف ہو, ڈلیوری الحمدللہ رب العالمین یا کسی اور الفاظ کے ذریعے, اس کے بعد شہادتیں یعنی خدا کی توحید کا اور رسول کی رسالت کا اقرار کیا جائے, پھر درود ہونا چاہیے رسول و آل رسول پر. البتہ بعض علماء اس میں موجودہ مراجع بھی شامل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر درود پڑھ لیں تو شہادتیں کی ضرورت نہیں. نمبر چار, کچھ نکاح کی فضیلت بتائی جائے جو ہمارے یہاں کے خطبے میں قرآن کی آیتیں اور دو تین حدیثیں پڑھی جاتی ہیں. نمبر پانچ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ کچھ تقوی کی وصیت کی جائے, تقوی کیونکہ اسلام کی نگاہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ویسے تو کچھ شرائط کے ساتھ واجب, لیکن مومن کا فریضہ یہ ہے کہ جہاں اسے موقع ملے وہ دین کا پیغام لوگوں کے کان تک پہنچے. ان میں سے ایک بہترین موقع نکاح کا, کہ نکاح کی وجہ سے رشتہ دار ہو, غیر رشتہ دار ہو, دیندار ہو, فاسق ہو, فاجر, ہر قسم کے لوگ جمع ہوں گے. تو اسلام میں بڑی تاکید, جس طرح جمعہ کا خطبہ کیونکہ جمعہ دن ایسا ہے کہ زیادہ لوگ آئیں گے, عید کا خطبہ دن ایسا ہے کہ زیادہ لوگ آئیں گے, نکاح کا خطبہ دن ایسا ہے کہ زیادہ لوگ آئیں گے. اس اعتبار سے نکاح کے خطبے میں کچھ تقوی کا تذکرہ ضرور ہے. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ دولہا اور دلہن, زوج اور زوجہ, شوہر اور بیوی کے حق میں دعا کی جائے. یہ دعا, یہ خطبے کا ایک مختصر سا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا, اس کے اوپر کبھی الگ تقریر ہوگی. اور بہترین خطبات میں سے 99 امام کے اس خطبے کو سمجھا گیا جو 99 امام نے خود اپنی شادی کے وقت مامون رشید عباسی کے دربار میں دیا, اور جتنے پیغام اس میں پوشیدہ ہیں وہ ایک الگ تفسیر ہو جائے گی. خطبے کے بعد ہمارے یہاں مستحب یہ, ہم شیعوں کے یہاں مستحب یہ ہے کہ گواہ رکھے جائیں دو آدمی. اگرچہ ہمارے نزدیک یعنی شیعہ کے نزدیک نکاح میں گواہوں کی ضرورت نہیں, جبکہ ہمارے برادران اہل سنت میں خصوصاً فقہ حنفی اگر نکاح میں گواہ نہ ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح ہی بالکل باطل, کیونکہ یہ مناظرے کی گفتگو نہیں ہے نہ اس کی ضرورت, اس لیے ہم تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں, صرف یہ کہ ایک مسئلہ بتا رہا ہوں. اچھا, اب ایک عجیب فرق ہمارے سامنے آتا, ہمارے یہاں نکاح کے اندر کسی گواہ کی ضرورت نہیں, صرف شوہر اور بیوی بھی نکاح کر لے تو یہ نکاح مان لیا جائے گا. اور اہل سنت بھائیوں کے نزدیک اگر شوہر اور بیوی بھی بالکل صحیح طریقے سے نکاح کر لیں تب بھی اگر گواہ نہ ہو تو وہ نکاح بالکل غلط. اچھا, یہ نکاح میں, اچھا طلاق میں اس کا بالکل الٹا مسئلہ, طلاق میں ہمارے نزدیک اگر گواہ نہ ہو تو وہ طلاق ہی نہیں ہوئی, یعنی اگر گواہ نہیں ہے اور شوہر بیوی کو طلاق دے چکا اور اسلامی حکومت ہے جو شوہر کو مجبور کر رہی ہے کہ تمہیں اس بیوی کے ساتھ رہنا پڑے, یا بیوی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ طلاق غلط ہو گئی تمہیں شوہر کے ساتھ رہنا پڑے, تو بیوی یہ اپنی جگہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی گواہ نہیں تھا اس لیے میں حرام میں مبتلا ہو رہی, کیونکہ اسلام کے نزدیک وہ طلاق ہوئی ہی نہیں, وہ رشتہ بالکل اپنی جگہ برقرار, جیسے بغیر وضو کے نماز ہوتی ہی نہیں. اور ہمارے برادران اہل سنت میں طلاق میں الٹا مسئلہ, کہ طلاق میں ان کے نزدیک کسی گواہ کی ضرورت نہیں, شوہر نے فقط طلاق کہہ دی تو وہ طلاق ہو گئی. اب یہ دو بالکل متضاد مسئلے, جس کو میں مزید تفصیل کے بغیر ایک جملے میں مکمل کر دیتا ہوں کہ ہمارے اعتبار سے اسلام نکاح کو آسان سے آسان بنایا ہے, طلاق کو مشکل سے مشکل بنایا ہے. بس اب اس ایک جملے کے پیچھے پورا فلسفہ ہے جو مسائل سے مطابقت نہیں رکھتا ہے, اس لیے اس کو چھوڑے. تو باقی چیز ہمارے یہاں مستحب ہے, ول اشہاد گواہ ضرور رکھا جائے, اس کا ایک ثواب ہے, یہ مستحب, البتہ واجب نہیں ہے, یعنی گواہ نہ بھی ہو تب بھی نکاح بالکل صحیح. اس کے بعد چھٹا مستحب ہمارے یہاں یہ ہے کہ انسان نکاح کا اعلان کرے, نکاح کا اعلان کرے. اعلان کا مقصد یہ ہے کہ اگر گواہ بھی رکھ لیے گئے تب بھی وہ گواہ ہو شوہر ہو بیوی, شوہر کے والدین ہو بیوی کے والدین, یہ تقریباً 8 آدمیوں میں نکاح ہو سکتا ہے اسلام کا. تو یہ نہ سمجھے کہ مستحبات سمیت ہم نے نکاح کر لیا. اس کے بعد چھٹا مستحب اسلام کی نگاہ میں یہ کہ بہرحال نکاح کو چھپ کے نہ کیا جائے, البتہ یہ مسئلہ ہے نکاح دائمی کا. نکاح دائمی کو علل اعلان کیا جائے, اعلان کے ساتھ کیا جائے, بڑے حصے کو رشتے داروں اور پڑوسیوں کے بڑے حصے کو پتا چل جائے کہ اس گھر میں نکاح ہو رہا. اور میں نے کسی مجلس میں بتایا کہ شاید یہ بھی ایک وجہ کہ نکاح کے موقع پر فقط اسلام نے گانے کو حلال کر دیا کچھ شرائط کے ساتھ. کہ بہرحال گانا وغیرہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اعلان تو ہو جاتا, البتہ وہ والا گانا نہیں کہ جس میں آلات موسیقی استعمال اور محلے کو اذیت پہنچے, لیکن کسی بھی پیمانے پہ صحیح. یہ بھی ایک چیز ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح جیسا اہم کام چپ کی باتیں نہ ہو بلکہ لوگوں کو اس کی اطلاع مل جائے. اعلان کا مقصد یہ ہے کہ 50-60 آدمیوں کا اطلاع پہنچ جائے کہ یہ نکاح ہوا ہے لڑکے اور لڑکی والوں کی طرف سے, یہ اطلاع پہنچ جائے. یہ بھی مستحب ہے لیکن نکاح ہے دائمی کے اندر. اس کے بعد اسلام کے نظام مستحبات میں سے آخری دو مستحبات ایسے کہ جن کی ذرا تفصیل آئے گی اور شاید میرے پاس اتنا وقت نہ رہے کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں, کیونکہ کچھ 10 منٹ سے ہی 15 منٹ سے ہی جو میں ذرا دیر سے آیا تھا استخارے کے موضوع پر ایک ذرا سی روشنی ڈالنا ہے. 7واں اور 8واں مستحب, یہ دو مستحب میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں. 7واں مستحب یہ ہے کہ نکاح رات کے وقت کیا جائے, دن کے وقت نہ کیا جائے. اچھا, اس مستحب کی خلاف ورزی کرنا گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن اسلام کی نگاہ میں ثواب کو بھی کھو دینا ہے اور مستحب کی خلاف ورزی سے کہیں نہ کہیں آگے نکاح میں پریشانی پیش ہو آ سکتی. نکاح رات کو کیا جائے, دن کو نہ کیا جائے. وہ اب حدیث بھی ایک ہے معصوم کی, یہ مسئلہ تو میں نے بتا دیا, حدیث ہے معتبر اور غیر معتبر تو مراجع جانے. کہ جب امام کو اطلاع ملی کہ کسی مومن نے دن کے وقت نکاح کیا تو امام نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نکاح کا انجام بہت برا ہو. دن میں کہ جس وقت ہوا وغیرہ گرم ہوا چلتی ہے, سورج چمکتا, اس وقت نکاح جیسی چیز کو کرنا. اور راوی کہتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اطلاع کے واپس شوہر اور بیوی میں جھگڑے شروع ہو گئے اور ایک وہ وقت آیا کہ جھگڑے طلاق میں جا کے ختم ہو گئے. خیر بہرحال یہ حدیث ہے. تو 7واں مستحب یہ ہے کہ نکاح دن کو کیا جائے. دن کا مطلب کیا ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد. اب ایک بڑی تعداد ہمارے یہاں ایسی کہ جس کے نکاح میں مستحب کی خلاف ورزی اس طرح ہوتی کہ وہ لوگ مغرب کی نماز سے پہلے نکاح کر لینے کو بہتر سمجھتے ہیں. اس کی اپنی مصلحتیں یا اس کے اپنے فوائد اپنی جگہ, نہ کوئی حرام ہے نہ کوئی گناہ, مگر یہ ہے کہ ایک مستحب کی یقیناً خلاف ورزی ہے اگر سورج ڈوبنے سے پہلے نکاح ہو رہا. اور اس کے نقصانات کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی مرحلے پہ آئندہ زندگی میں انسان کو پیش آئے. اور 8واں مستحب یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ ضرور کیا جائے. یہ نکاح کے مستحبات میں سے ایک ہے. اچھا, یہ جو 8واں مستحب ہے ولیمے کا, اس کی بھی ایک تشریح ہے کہ اسلام نے پھر ولیمے کا ایک طریقہ کار بھی ہم کو بتایا. ولیمہ کیا جائے مگر کس طرح سے کیا جائے اس کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا. وہ جو ولیمے کا طریقہ کار بتایا اس میں ایک حدیث آئی ہے, اس حدیث کو میں بیان کیے دیتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق 7ویں چیز سے بھی ہے 8ویں چیز سے بھی ہے. پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ نکاح کرو, ایک ہی حدیث ہے جس میں دونوں پہلو آ گئے, کہ نکاح کیا کرو رات کے وقت اور ولیمہ کیا کرو دن کے وقت. اور ایک دوسری حدیث ہے 8ویں امام کی, جس میں امام نے کہا کہ زفو ارائسکم لیلا وَأَطْعِمُوهُمْ نَهَارًا, کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان پہلی مرتبہ تعلقات قائم ہوتے وہ رات کو قائم کرو اور ولیمہ کرو دن کے وقت. یہ دو حدیثیں آئی ہیں جس کی وجہ سے 7ویں اور 8ویں کو میں نے ملا دیا. کہ 7واں مستحب یہ ہے کہ انسان بہرحال نکاح کرے رات کے وقت. اور ابھی آپ آگے سنیں گے آئندہ جمعے کو کہ نکاح کے بعد جب رخصتی ہو جاتی تو شوہر اور بیوی کے لیے پہلی رات کے جو مستحبات, ان میں ایک چیز پھر آئی کہ پہلی رات کے وقت مستحبات میں سے ایک ہے جو تعلقات قائم ہوں وہ رات ہی کو ہو دن کے وقت نہ. اور رات اور دن کا معیار ذہن میں رکھیے گا, نماز صبح کا وقت آ گیا تو دن شروع ہو گیا, سورج ڈوبا تو دن ختم ہوا. اس دوران میں ولیمہ کرنا مستحب اس حدیث کی روشنی میں, اور نکاح کرنا خلاف مستحب پہلی دفعہ کے تعلقات قائم کرنا خلاف مستحب. اچھا, اب یہ حدیث آپ نے سنی, اس میں امام نے اور رسول نے دونوں نے کہا, ایک رسول نے کہا کہ نکاح رات کو کرو, امام نے کہا پہلا تعلق رات کو قائم, اور پھر دونوں نے کہا کہ ولیمہ دن کو کرو. لیکن ولیمے کے بارے میں مراجع کہتے ہیں کہ ولیمہ دن کو بھی مستحب ہے رات کو کریں کبھی بھی، کیونکہ اور بہت سی حدیثیں آتی ہیں جس میں ولیمہ رات میں کرنے کو بھی ثواب قرار دیا گیا. تو اب یہاں تک ہماری بات پہنچی کہ نکاح کے آٹھ مستحبات، نمبر ایک باقاعدہ قیام دیا جائے، نمبر دو نماز پڑھی جائے، نمبر تین دعا جو استخارہ ہے وہ مانگی جائے، نمبر چار یہ کہ خطبہ پڑھا جائے، نمبر پانچ کم سے کم دو گواہ رکھے جائیں نکاح دائمی، نمبر چھ نکاح دائمی علی الاعلان کیا جائے، نمبر سات نکاح بہرحال رات کو ہو، اور نمبر آٹھ نکاح کے بعد ولیمہ ضرور ہونا چاہیے. یہ آٹھ باتیں ہوگی. اب آئیے ولیمے کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کر کے یہ گفتگو ختم کی جائے. وقت اتنا کم رہ گیا کہ جو میرا ارادہ تھا وہ پورا نہیں ہو سکے گا، وہ انشاءاللہ آئندہ مرتبہ. ولیمہ کیا جائے یہ آٹھویں بات. اچھا اب جو ولیمہ کیا جائے اس میں بھی اسلام نے پانچ مستحبات بتائے، بہت مختصر کرتے ہوئے تاکہ آج کی یہ بات مکمل ہو جائے. ولیمے کے پانچ مستحبات میں سے پہلا یہ کہ ولیمہ یا اسی رات کو کیا جائے، اسی دن کیا جائے جس دن نکاح ہوا، یا اس دن کیا جائے کہ جس دن رخصتی ہوئی. ہمارے یہاں کیونکہ نکاح اور رخصتی ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں اس لیے یہ مسئلہ بہت کم پیش آتا، لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جہاں نکاح اور رخصتی الگ دن ہوتے ہیں. تو ولیمے کا ولیمہ مستحب ہے، لیکن کب مستحب ہے؟ اگر آج شادی ہو گئی تو ایک ہفتے کے بعد ہم ولیمہ کر رہے، اور بہت سے لوگ تین دن بعد، بہت سے لوگ چار دن بعد، بہت سے لوگ ایک ہفتے کے بعد کرتے ہیں، تو خیر وہ اپنی جگہ حرام نہیں ہے، ولیمہ خود مستحب ہے. ولیمہ کرنا ثواب دلوائے گا، لیکن ان پانچ باتوں کا خیال کریں تو ثواب پر ثواب دلوائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ولیمہ یا اس دن کر لیا جائے کہ جس دن نکاح ہوا چاہے رخصتی نہ ہوئی، یا اس دن کیا جائے کہ جس دن رخصتی ہو رہی. اچھا اب دن سے کیا مراد ہے وہ مسئلہ نمبر دو، کیونکہ ابھی ابھی آپ نے سنا کہ کچھ روایتوں میں ہے کہ ولیمہ دن کو کیا جائے، کچھ میں ہے کہ رات کو کیا جائے. تو ولیمے کے بارے میں مراجع کہتے ہیں کہ ولیمہ بہرحال چوبیس گھنٹے میں جب نکاح ہوا اس کا جو دن اور رات اس میں، یا رخصتی کا جو دن اور رات چوبیس گھنٹے اس میں، کسی وقت بھی آپ کر سکتے. بہرحال کچھ پرانے مراجع کہتے تھے کہ دن کا ولیمہ زیادہ بہتر، رات کے ولیمے کا ثواب کم. موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ دن اور رات دونوں کا ولیمہ بہرحال آپ کو ثواب دلوائے گا، بس شرط یہ اگر پورا ثواب لینا کہ یا تو اس دن ہو جس دن نکاح ہے، یا اس دن ہو کہ جس دن رخصتی ہوئی. رخصتی کا لفظ صحیح نہیں ہے، وہ میں اس لیے لا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ لفظ رائے جس دن شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم ہوئے، یہاں پر رخصتی سے ہماری مراد وہ دن، یا اس دن ولیمہ کرے یا اس دن ولیمہ کرے کہ جس دن یہ نکاح ہو رہا. نمبر تین، اب اسی سے متعلقہ مسئلہ نمبر دو، نمبر دو یہ ہے کہ یہ ولیمہ نکاح یا وہ رات جسے اسلام میں شب زفاف کہا جاتا، اس رات اس دن کرنا ہے جس دن نکاح ہوا. اور اس میں دوسرا مستحب کیا ہے کہ دن میں کس وقت کرنا ہے؟ آپ نکاح سے پہلے بھی ولیمہ کر سکتے ہیں، پہلے ولیمہ کریں اور پھر نکاح، اور نکاح کے بعد بھی کر سکتے ہیں. یہی رخصتی والے دن کا مسئلہ کہ اگر ہم چاہیں کہ جس دن ایک شخص اپنی بیوی سے پہلے تعلقات قائم کر رہا ہے اس دن ولیمہ کریں، تو چاہے تو پہلے ولیمہ کر لیں اور پھر یہ تعلقات قائم ہو، چاہے جس رات کو یہ تعلقات قائم ہوئے اس کے بعد والے دن میں یہ ولیمہ کریں. اچھا یہ بہت زیادہ کچھ پہلے اور بعد اور رخصتی اور نکاح پیچیدگی پیدا کر رہے، لیکن وقت بھی کم ہے اور زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اتنا ہی کافی. اچھا اب ولیمے کا دوسرا مستحب، یہ سب تو ابھی وقتی کا مسئلہ تھا جتنے مسئلے میں نے بتایا. ولیمے کا پہلا مستحب یہ ہے کہ ولیمہ بہرحال ضرور کیا جائے ایک ہی دن کے اندر اندر، زیادہ لمبا وقفہ دیں گے ولیمے کا ثواب کم رہ جائے. نمبر دو، ولیمہ ایک دن کریں تو مستحب، دو دن کریں تب بھی ٹھیک ہے، اور تین دن کریں تو مکروہ. یہ ہمارے یہاں تو خیر رواج نہیں ایک سے زیادہ کا، لیکن عرب میں بہت زیادہ رواج ہے سات سات دن تک کھانا کھلانے کا. تو پیغمبر کی حدیث فَإِنَّهُ حَقٌّ، پہلے دن ولیمہ ہو گئے، حق ہے تمہارے اوپر پورے مومنین کے معاشرے کا، اور دوسرے دن فَإِنَّهُ جَائِزٌ، وہ بھی کوئی بات نہیں آپ کر سکتے. اور بعض روایتوں میں جنہیں امام خمینی نے لکھا ہے فَإِنَّهُ خَيْرٌ، دوسرے دن کا ولیمہ بھی اچھی تھی، لیکن دونوں روایتوں میں ہے تیسرے دن فَإِنَّهُ رِيَاءٌ، وہ ریا ہے، دھوکا ہے، دکھاوا ہے، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے سامنے اپنی عزت بنانا، تو تیسرے دن کا ولیمہ انتہائی مکروہ. ولیمے کے اندر ایک کراہیت اور ہے، ایک کراہیت اور ہے، وہ یہ ہے جو پیغمبر کی حدیث کہ اب یہ دو حدیثیں جس کو میں بتا رہا ہوں، پہلی حدیث نہیں پڑھتا ہوں، غلط فہمی نہ ہو جائے. تیسرا مستحب ولیمے کا یہ، تیسرا مستحب کہ انسان ولیمے میں مومنین کرام کو ضرور بلائے. ولیمہ ایسا نہ ہو کہ جس میں مومن نہیں ہو، غیر مومن یا غیر مسلم. صحیح ولیمہ، البتہ اگر ایسے حالات ہیں یا ایسا ماحول آپ کا ہے کہ آپ نہیں بلا سکتے کسی اور، اکیلے آپ رہتے ہیں اسی معاشرے میں واحد مومن، اور آپ نے ایک ولیمہ کر کے جو لوگ تھے وہاں پہ کافر یا بت پرست کے جو لوگ بھی تھے ان کو بلا دیا، تب بھی آپ کا ولیمہ ہو گیا، ثواب مل گیا. یا ایک اسلامی معاشرے میں بھی آپ نے صرف ان لوگوں کو بلایا کہ جو سب غیر مومن، ولیمے کا ثواب مل گیا. لیکن تیسرا مستحب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ولیمے میں مومنین ضرور، یہ نور علی نور اور ثواب علی ثواب، ثواب ڈبل ہو جائے. نمبر چار، مومن تو ہو گئے، اچھا نمبر چار مستحب مومنین کے لیے کہ جب کبھی کوئی آدمی ولیمے میں دعوت دے تو ضرور جاؤ، ضرور جاؤ. مستحب ہے دعوت کو قبول کرنا، فقط دعوت میں جانا ہی مستحب نہیں، کھانا بھی مستحب. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آ جائیں گے، لیکن فرض کیجئے کہ ہم کو ذرا جلدی ہے یا کام ہے، ہم آئیں گے کھڑے کھڑے چلے جائیں گے. اچھا وہ آپ بار بار مسئلہ سن چکے کہ مستحبات ہوں یا کچھ بھی، ہر ایک میں ایکسیپشن ہوتے. واہان اگر کسی کو کام ہے، واہان کوئی بڑا مسئلہ، کتنا مسئلہ جو مستحب کے اوپر. اس لیے کہ اگر آپ کا فقط یہ کام ہے کہ آپ کو دو رکعت نماز گھر میں جا کے پڑھنا، تو وہ بھی مستحب، ولیمہ بھی مستحب. آپ اتنی شدت کرتے جائیے چاہے نماز کچھ دیر سے ہو جائے، لیکن فرض کیجئے کوئی واجب کام یا ولیمے سے بڑا مستحب، اور اس کی فہرست بتانا تو بیکار ہے، وہ تو ہر آدمی فیصلہ کر لے گا. تو خیر اگر کوئی واقعی مجبوری نہیں تو مستحب یہ ہے کہ مومنین کو دعوت دی جائے تو وہ آئے، اور آنے کے بعد کھائے بھی. اجابت بھی مستحب ہے یعنی قبول کر، وہ عقل بھی مستحب ہے یعنی اس ولیمے میں کچھ کھائے. اچھا اب یہ لفظ کھانا یہ بتا رہا کہ ولیمے کے اندر صرف پلانے والی چیزیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان بھی ہونا چاہیے. لیکن چونکہ اس مسئلے علماء متفق نہیں ہے، اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا ہوں. نمبر پانچ مستحب، جس کی اسلام میں بڑی تعریف، کہ جن مومنین کو آپ بلائیں اس میں کچھ فقیر بھی ہونا چاہیے. فقیر شرعی، فقیر عرفی نہیں، کہ جو لوگ ہمارے یہاں عام طور پر فقیر کس کو کہا جاتا ہے، بھیک مانگنے والا، وہ نہیں، بلکہ فقیر شرعی. آپ کے بھائی، بہن، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، کچھ نہ کچھ رشتے داروں میں ایسے ہوتے کہ جن کی آمدنی کم ہے، جائز خرچہ زیادہ، بڑی مشکل سے وہ دن و رات گزار رہے، وہ اسلام میں فقیر کہلاتے. تو ولیمے کے اندر فقیروں، یعنی اپنے معاشرے اور ماحول کے ان سنگت لوگوں کو ضرور بلایا جائے، جن کے پاس مکان بھی ہے، جن کے پاس رہائش کی جگہ بھی ہے، جن کی نوکری بھی لگی ہے، جن کے بچے بھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقیر نہیں رہے، وہ فقیر ہے مگر فقیر شریف. کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ وہ شرار البلائے، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بدترین ولیمہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول بتائیے. تو کہا کہ وہ ولیمہ جس میں صرف اغنیا کو بلایا جاتا، کھاتے پیتے لوگوں کو بلایا جاتا. البتہ لفظ فقیر ہمارے یہاں بہت غلط فہمی پیدا کرتا، اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے کہ ولیمے کے اندر یتیم خانے وغیرہ سے بلانا لوگوں کو ضروری، وہ ایک الگ مسئلہ ہے یتیموں کی مدد. مگر وہ جو ولیمے میں لفظ آتا ہے فقیروں کو بلاؤ، اس سے مراد بھائی، بہن، بھتیجے، بھانجے، خالہ، پھوپھی وغیرہ، وہ رشتے دار یا وہ پڑوسی کہ جن کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے مگر مکان ہو، نوکری ہو، یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. یہ مستحب ہے پانچواں مستحب. پانچواں مستحب یہ ہے کہ ایسا ولیمہ نہ کیا جائے جس میں صرف پیسے والے. البتہ اگر شرکت کے ساتھ ہے، غریب بھی آ رہے ہیں، امیر بھی آ رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. خصوصاً اگر ان امیروں کو آپ نے بلایا جو رشتے داروں میں ہیں، پڑوسیوں میں ہیں، یا آپ کے کام کے ساتھی، جو کام کے ساتھی ہیں ان کو تو بلانا ضروری ہے، پڑوسیوں کو ضروری، رشتے دار، اس میں کچھ امیر لوگ آ جائیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن ان سے ہٹ کر اگر آپ خاص خاص امیروں کو بلائیں تو وہ کراہیت رکھتا. جب تک کہ غریبوں کو بھی نہ بلایا جائے شرکت کے ساتھ، یہ کہا جائے کہ آپ نے دونوں قسم کے لوگوں کو بلایا. اچھا کتنے لوگوں کو بلایا جائے، یہ تعداد اسلام میں نہیں، لیکن بعض روایتوں میں کہ 10 مومنین کو بلا کے آپ ولیمہ کر دیں تو آپ کی ذمہ داری، مستحق کی ذمہ داری پوری ہو جاتی. اور ولیمے کے سلسلے میں ایک آخری بات یہ کہ پانچویں ولیمے تو اسلام میں مستحب، جو میں نے اکثر مجالس میں یہ نقطہ بیان کیا، جن میں سے تین کا تعلق انسان کی ازدواجی زندگی سے، ایک کا تعلق انسان کی معاشرتی زندگی سے، اور ایک ہی ولیمہ ہے جس کا تعلق کسی کی عبادت سے. جو پانچ مستحب ولیمے مراجع کے نزدیک، حج سے واپسی کا ولیمہ، یہ ایک ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالصتاً عبادت والا ولیمہ. نمبر دو مکان خریدنے کا ولیمہ, اور پھر نمبر تین شادی کا, نمبر چار بچے کی ولادت پر 10 دن کے اندر اندر کا ولیمہ, وہ جو روایت ہے کہ بیوی کے لباس سے پاک ہونے سے پہلے پہلے, اور نمبر پانچ بچے کے خطنے کے وقت کا ولیمہ. تو یہ پانچ ولیمے اسلام میں, جس میں آپ دیکھیں تو زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ آپ کی عام زندگی کے 4 ولیمے اسلام نے رکھے. شاید اس کی وجہ یہ بھی کہ یہی مواقع وہ ہیں جو انسان کو غرور, تکبر اور شیطان کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے یہاں تو اور ضروری کہ انسان کو یہ کہہ کر کہ اللہ کی طرف سے تم یہ کر رہے, یہ خیال نکالا جائے کہ ہم اپنے پیسے کا اظہار کر رہے ہیں یا اپنا شو کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک بہت اہم پہلو کہ عبادتوں کے بعد ایسا تکبر کم پیدا ہوتا جیسا تکبر مکان و بیٹے کی ولادت کے بعد پیدا ہوتا. تو یہ پانچ مستحب ہیں ولیمے کے اندر, کہ نمبر ایک یہ کہ ولیمہ نکاح کے دن یا شب وفاق کیا جائے, نمبر دو یہ کہ ولیمہ ایک دن کرنے کی بڑی تاکید ہے, 2 دن کرے تب بھی بہتر ہے, 3 دن کرنا مکروہ, اور نمبر تین یہ کہ ولیمے میں کم سے کم 10 مومنین کو ضرور بلایا جائے, نمبر چار یہ کہ ایسے مومنین کو بلایا جائے جو فقیر ہوں. خالی امیروں کو بلانا غلط ہے, حرام تو نہیں ہے, مکروہ ہے, شرکت کے ساتھ کریں تو بالکل صحیح ہے, اور نمبر پانچ یہ کہ جن لوگوں کو دعوت دی جائے وہ بھی اس کو ٹھکرائے نہیں بلکہ حتی الامکان اس سے قبول کرے اور پھر اس ولیمے نے شرکت کر کے کھائے دیے. اس کے بعد مستحبات کا پہلو مکمل ہو گئے. اب نکاح کے مکروہات کیا؟ نکاح کے مکروہات کچھ نہیں ہیں سوائے تاریخوں کے, جو تاریخیں آپ طے کریں نکاح کے لیے ان کو دیکھیں, کیونکہ 5 تاریخیں اسلام میں ایسی ہیں جو مکروہ. پھر اس کے بعد رخصتی کے مستحبات کیا ہیں, رخصتی کے مکروہات کیا ہیں, اور رخصتی کے بعد عام زندگی شوہر اور بیوی کے جو خصوصی تعلقات قائم ہوتے ہیں اس کے مستحبات اور مکروہات کیا ہیں, یہ ہماری آئندہ جمعے کی گفتگو کا عنوان ہوگا. اور بظاہر اتنے ہی مسئلے اب باقی بچے ہوئے لگ رہے ہیں کہ جو ایک تقریر میں آ جائے, تو شاید اس عنوان پر اب آئندہ جمعے کا درس آخری ہو اور پھر ہم وضو کے مسائل پر آ جائیں, اور شاید یہ ایک جمعہ اور ہم کو لینا پڑے, کیوں استخارے کی بات آ گئی اور ابھی کچھ اور مسائل میں استخارے کا لفظ دہرایا جائے گا, اس کی ذرا سی وضاحت ضروری ہے. یہ سب آئندہ جمعے کے لیے, آج کا درس اختتام کو پہنچا, اور اب آپ حضرات میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو. میں اس چیز کی معذرت کر لوں کہ اس وقت شہر اور خصوصی طور پر ہمارا علاقہ کچھ ایسے ہنگامی حالات سے گزر رہا کہ وقت پر میرا پہنچنا مجھ سے مشکل ہوتا جا رہا, اور صرف یہ ایک درس ہے کہ وہ رات کا منگل راتی سارے درس بھی نہیں ہو پا رہے. ان حالات میں جو میں نے مسلسل 3 مرتبہ ان 3 درسوں میں وقت کی پابندی میں نہ کر پایا, وہ میری ایک ایسی مجبوری کہ اگر میں اس کی پابندی کرنے جاتا تو شاید درس کے خطرے میں پڑ جاتا. انشاءاللہ آئندہ جمعے تک ظاہری طور پر یہ جو ہنگامی دور ہے یہ ختم ہو چکا ہوگا, وقت کی پابندی بھی ہوگی, اور اسی وقت کی پابندی کے بعد پھر سوال و جواب کا وقفہ شروع ہوگا. میں نے ابھی آپ کو دعوت تو دی, لیکن جب گھڑی دیکھی تو 12:15 کا وقت محسوس ہو رہا, اور 12:15 بجے تک ہر صورت میں یہ درس ختم ہو جانا چاہیے تاکہ جو لوگ اس میں جمعہ وغیرہ کے مستحق کو حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے رکاوٹ نہ ہو. تو یہ جو میں نے ابھی کہا کہ آپ کے سوالات کی انشاءاللہ آئندہ جمعے کے لیے میں نے پیش بھی آپ سے سوالات مانگے ہیں, اور ان کی مکمل طور پہ آئندہ جمعے کو گفتگو ہوگی. آج کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, اس سے پہلے کہ آپ حضرات یہاں سے رخصت ہو بابا کے قلم ضرور بھیجتے جائیے محمد والے.